الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال في موضع آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اور جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. یوں دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. ایسا لگایا جینے میں بننے کو مسلمان بھول گئے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو اور بزرگوں اور ساتھیوں، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے جب میں نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی 8 سال پہلے، تو ہمیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح آباد فرمائیں گے اور یہاں دوسرے مراکز کی طرح چوک در چوک لوگ شریک ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آبادی میں آپ لوگوں کا شوق اور ذوق اور ان کے علاوہ حضرت حافظ عبد الواحد صاحب کا جلوس اور محنت اور دعائیں شامل حال ہیں. آج ہم پورا قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. اور یہاں یو کے کے اندر میں نے چند دن پہلے، میں چار پانچ دن میں پاکستان سے آیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک مسجد میں چار چار حافظ قرآن سنا. آج سے دس سال پہلے ایک حافظ نہیں ملتا تھا، ایک حافظ پرونن میں تلاش کرتے تھے، اعلان ہوتا تھا کہ کوئی حافظ لاؤ لندن میں، اور آج جناب چار حافظ قرآن سنا رہے ہیں اور پھر دس حافظ پیچھے کھڑے ہوئے. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کا اعزاز ہے. اور ابھی ہم بہت پیچھے ہیں کئی علاقوں میں، یہاں تو الحمدللہ دین کا کام چل رہا ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے ایک بات
کھول دیں،
بات کرنا چاہتا ہوں. میں چھ مہینے پہلے امریکہ کا دورہ کیا ہم نے، تو امریکہ میں کوئی دینی مدرسہ نہیں. کیلیفورنیا میں بڑے بڑے بڑی مساجد ہیں، لیکن دینی مدرسہ کوئی نہیں. جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہاں بھی حافظ نہیں ملتا. اور یہاں یہ بری میں، دیوز بری میں، پرمنگم میں، بریڈ فور میں جو مدارس بنے ہیں، یہ سب اس کی برکت ہے. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ جس مذہب کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے. مذہب کی تعلیم مدارس سے باقی رہتی ہے. اور یہاں دینی مدارس علماء نے قائم کیے اور رنگ لگ گیا. میں پچھلے مہینے افریقہ کے دورے پر تھا، تو وہاں میں حیران ہوا، اردو زبان 10% آدمی بولتے ہیں. اردو 100 مسلمانوں میں 90 انگریزی جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے. اور وہاں پر 8-9 مدارس ہیں بڑے بڑے، اور کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں اردو کوئی جانتا ہو، بلکہ ہر مدرسے میں انگریزی زبان میں عربی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. بڑے بڑے شیخ الحدیث سفید داڑھی والے انگریزی میں عربی پڑھا رہے ہیں، انگریزی زبان میں، اردو کوئی نہیں جانتا. میں حیران ہوا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس طرح یہاں حافظ چار چار پیچھے کھڑے ہیں، اور وہاں میں نے دیکھا 10-10 علماء پیچھے کھڑے ہیں. ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، وہاں امام صاحب بھی عالم اور ان کے پیچھے 26 آدمی تھے، 26 آدمیوں میں 20 عالم تھے. وہ کیسے ہوا؟ وہاں جناب مدارس عربیہ قائم. یہ قرآن کا اعزاز ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ نے آج سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم نے قرآن سیکھے اور سکھائے وہ روئے زمین کا سب سے بہترین انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے اور ہم میں سے کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے؟ قرآن حفظ کرنے کو سیکھنا نہیں کہتے، یہ بھی بات یاد رکھیں. حافظ ہونا اور بات ہے، قرآن کا سیکھنے والا ہونا اور بات ہے. قرآن کو سیکھنے والا عالم ہوتا ہے، حفظ کرنے والا حافظ ہوتا ہے. حفظ کا درجہ اپنی جگہ مسلم ہے. جس آدمی نے قرآن حفظ کیا وہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، وہ بھی قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا اور بہت ساری پشتوں کو بخشائے گا. لیکن جس شخص نے قرآن یاد کرنے کے علاوہ اس کو سیکھا اور سکھایا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حفظ کرنے کی اور سیکھنے کی، یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا، دیدار کیا اللہ کا خواب میں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اور میں نے پوچھا، اے اللہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، مجھے قرآن پسند ہے. تو پوچھا گیا، اللہ اے اللہ قرآن پڑھ سمجھ کر پڑھے تب پسند ہے، یا بے سوچے سمجھے پڑھے تب پسند ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا، فہمن او کانا بلا فہمن، سمجھ کر پڑھو قرآن تو تب بھی پسند ہے، بے سوچے سمجھے پڑھو تب بھی پسند ہے. تو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے؟ ہمارے ہاں اس کا وقت ہی نہیں ہوتا. جناب وقت نہیں میرے پاس، کاروبار ہے جی، گاہک بہت آ گئے تھے جناب، وہ عید آ رہی ہے نا جناب، وہ اس لیے خریداری بڑھ گئی ہے، اور میں دکان پر اکیلا ہی تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے یہ ایک جھٹکا ہی لگے گا، ایک جھٹکا، صرف ایک منٹ لگتا ہے. جب روح نکل جائے گی نا، نہ دکان کا گاہک یاد آئے گا، نہ کاروبار یاد آئے گا، اور نہ جناب یہ ہوگا کہ بھائی رش بہت ہو گیا تھا دکان پر، یہ بھی نہیں ہوگا. جھٹکا لگے گا ایک منٹ. آپ تصور کریں، ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، چند لمحوں کے بعد پتا چلا کہ وہ فوت ہو گیا. اب جناب فوت ہونے کے بعد جنازہ پڑھا گیا،
وہ آدمی جو دوپہر 10 بجے دکان پر کھڑا ہے اور دکان پر کیوں لگی تھی کیوں, وہ کہہ رہے بڑا رش ہے یار, اس کو نہ چھوڑو, اس کو سلام بھی نہ کرو, رش بہت ہے. 12 بجے ہارٹ اٹیک ہوا, 12 بجے فوت ہو. اب 12 بجے فوت ہوا تو 2 بجے سارے رشتے دار اکٹھے ہو گئے. کوئی کہتا ہے مغرب سے پہلے دفن کر دو, کوئی کہتا ہے یار صبح کو دفن کرو. اب جناب صبح میں غروب ہونے سے پہلے اسے دفن کر دیا, بتاؤ وہ کیوں کہاں گیا, وہ کاروبار کہاں گیا, وہ دولت کہاں گئی, وہ جو کاروبار تھا قطار تھی کہاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں تم آرام سے گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہو اور تمہارا کفن فروخت ہونے کے لیے بازار میں دکانوں پر آ چکا ہوتا ہے. کوئی احساس ہی نہیں قبر کا حشر کا کیا ہونا ہے. مسلمانوں قرآن سیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن پاک علم و معرفت کا خزانہ ہے. قرآن سے بہتر کوئی کلام دنیا میں نہیں, کبھی نہیں آیا. قرآن لازوال کتاب ہے, قرآن لاریب کتاب ہے. آپ نے قرآن پاک سنا, ہر سال سنتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے اپنا کلام سننے کی, وہ بڑے مبارک بات کے مستحق ہے. حضرت حافظ صاحب اور آپ لوگوں کو میں بار بار مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا قرآن سنا اور قرآن پاک سے آپ نے روشنی پائی. میرے بھائیوں یہ بھی دیکھیں, ایک آدمی 10ویں جماعت میں ایک لڑکا پڑھتا ہے, اس کو کہے نا کہ 8ویں جماعت کی کتاب پڑھو تو وہ نہیں پڑھے, وہ کہے گا میں بور ہو جاؤں گا. 8ویں جماعت کی کتاب کیوں پڑھو, میں نے پڑھی ہے 2 سال پہلے. 12ویں جماعت کے لڑکے کو کہو کہ یار 11ویں کی کتاب پڑھو تو نہیں پڑھے گا, کہتا ہے یار میں بور نہ ہو جاؤں, میں نے پڑھی تو تھا پچھلے سال. ہوتا ہی نہیں ہوتا, اس کو بھی چھوڑو. اخبار آج, روزانہ جنگ آج ہے تو آج کو کل نہیں آپ پڑھیں گے, جو کل اخبار آئے گا اس کو پرسوں نہیں پڑھیں گے, پرسوں والا ترسوں نہیں پڑھیں گے, اور کیا کہیں گے یار چھوڑو یہ پڑھ لیا میں نے, بور ہوتا ہے آدمی. ایک دن لیٹ آ گئے اخبار پڑھے تو کہتے بور ہوتا ہے. لیکن کبھی اس پورے مہینے میں مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے رمضان جب شروع ہونے لگے تو یہ کہے یار میں اس رمضان میں قرآن نہیں سنتا, میں نے پچھلے سال سن لیا ہے. اگلے اس مہینے میں کوئی آدمی کہے کہ یار یہ تو میں نے پچھلے سال سن لیا تھا. 70 سال آپ کی کسی کی عمر ہو, 70 سال قرآن سناؤ. ہر سال جب رمضان آئے گا تیاری کریں گے, مسجد صفائی کریں گے, حافظ لائیں گے, جناب علی وہ اپنا افطاری کا انتظام کریں گے اور سحری کا اور جناب تراوی کے لیے صفائیاں کریں گے. کیا کہیں گے کہ قرآن سننا ہے جی. یعنی قرآن پاک آپ 70 سال سے سن رہے ہیں, ایک آدمی دنیا میں ایسا نہیں آیا جسے آج تک یہ کہا کہ یار میں دوبارہ کیا قرآن سنی, میں سن چکا ہوں. حتیٰ کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو روزانہ اور پھر ایک قرآن نہیں 2 قرآن 10 قرآن رمضان میں لوگ ختم کرتے ہیں. کسی نے کبھی نہیں کہا کہ یار میں بور ہو گیا ہوں, میں نے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیا. ایک آدمی بھی دنیا میں ایسا نہیں جو ذہنی طور پر یہ کہے کہ میں قرآن نہیں سنتا اس لیے کہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہے. یہی قرآن کا عذاب ہے کہ جب بھی آپ پڑھو گے قرآن کے پڑھنے کا علیحدہ مزہ, سمجھنے کا علیحدہ پڑھا, آیتوں کا علیحدہ مزہ, ہر چیز کا علیحدہ مزہ, حتیٰ کہ قرآن پاک سننے کا علیحدہ مزہ. یہ سب قرآن کا عذاب. قرآن پاک دنیا کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی. بڑی بڑی کتابیں آسمانوں سے اتری, بڑے بڑے صحیفے آئے, لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. قرآن پاک کے الفاظ کو آپ دیکھیں, معنی کو آپ دیکھیں. قرآن پاک میں 2200 آیات ہیں توحید خداوندی پر, اللہ کی توحید پر قرآن پاک میں 2200 آیات ہیں, اور رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور انبیاء کے واقعات پر 1900 آیات ہیں, اور صحابہ کرام کی شان میں 750 آیات ہیں, اور قیامت کے دن پر اور عبرت اور معزت اور نصیحت پر تقریباً 600 سے زیادہ آیات ہیں. یہ قرآن پاک ہے, 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک میں, اور سب کے سب علوم و معارف کا گنجینہ. قرآن پاک جو ہے یہ, اس میں واقعات بھی ہیں, اس میں قصے بھی. قرآن پاک اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے, قرآن پاک جس نبی پہ اترا اس نبی کا ذکر بھی کرتا ہے, قرآن پاک اپنے اللہ کا تعارف بھی کراتا ہے. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اندر 18,000 علم ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 18,000 علوم کا مجموعہ قرآن ہے. 18,000 علوم تو چھوٹی سی بات نہیں. علامہ زمخشری بہت بڑا مفسر گزرا ہے جس نے تفسیر کشاف لکھی, اس نے کیا عجیب بات لکھی. اس نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ بہت مشکل ہے, پوری دنیا میں کہتا ہے کتنے 100 سال گزر گئے, 3 آدمیوں نے قرآن سمجھا. با فہم القرآن الا الاعجم, آرج عربی میں لگنے کو کہتے ہیں. ما فہم القرآن الا الآرج. یہ علامہ زمخشری کے بارے میں قول علامہ رمشا کشمیری کا ہے, اور انہوں نے کیا کہا کہ دنیا نے دو لگڑوں نے قرآن سمجھا 1400 سال میں. علامہ رمشا کشمیری نے تھوڑا فرمایا, ایک تفسیر کشاف کے مصنف نے سمجھا اور ایک تفسیر بدن والے نے, دونوں پاؤں سے لگڑے تھے, اور کہا کہ ما فہم القرآن الا الآرج, دو لگڑوں نے قرآن والا سالس ہوا, اور میں اللہ کی کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے بھی قرآن سمجھا. علامہ رمشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو لگڑوں نے قرآن سمجھا اور میں نے قرآن کی گتھیوں کو سلجھایا, اور اپنے دور کے اندر دنیا قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے سینکڑوں قرآن کے مسئلے نکالا. قرآن پاک کتنی مشکل کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے والے تو چند ہیں, لیکن علامہ رمشا کشمیری فرماتے ہیں کہ قرآن اتنا مشکل ہے کہ اس کے ایک ایک نقطے کو کوئی نہیں پا سکا, اور پتلا قرآن اتنا آسان ہے, آسان بھی ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں قرآن ہو. قرآن مشکل بھی ہے, قرآن آسان بھی ہے. یہ قرآن ہی کا موضوع ہے. دنیا کے اندر اور بھی بڑی کتابیں آئیں, لیکن ایسی بھی کوئی کتاب آئی کہ جس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شروع میں اقرار لیتا ہے, کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب, یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے, آپ کے ہاتھوں میں ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. شروع میں رجوع کر کے آپ شروع کر رہے ہیں تو قرآن, اور شروع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کرو گے اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں کتنی کتابیں آپ نے پڑھی؟ میں نے مدینہ منورہ کی ایک لائبریری دیکھی 30 سال پہلے, اس میں 2 لاکھ کتابیں تھیں, اور بڑے بڑے دنیا کے اندر لائبریریاں, لیکن مجھے کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس کو شروع لارحب سے کیا گیا, صرف قرآن ہے. قرآن دنیا میں وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شروع اس سے کر رہے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سارا پڑھ جاؤ اور بعد میں کہو کہ یہ تو بدل گیا تھا, یہ تو فلاں ابو بکر عمر نے بدل دیا تھا, یہ تو عثمان غنی کی بکری کھا گئی تھی, یہ تو فلاں نے بدل دیا تھا. ایسا نہ ہو, پہلے کرو, پہلے رجوع کر کے شروع کرنے سے پہلے اقرار کرو میرے سامنے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم کہو, الف لام میم کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے, لیکن علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل, اور میم سے مراد محمد. اللہ کے بھیجنے میں شک نہیں, جبریل کے لانے میں شک نہیں, پیغمبر پر اترنے میں شک نہیں, اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس قرآن میں کوئی شک نہیں. اور وہ آدمی قرآن میں شک کرے گا, اس کو خدا میں شک ہے, جبرائیل امین میں شک ہے, اور اس کو محمد رسول اللہ میں شک ہے. جتنے بھی قرآن کے آج بعض لوگ مخالف ہیں کہتے ہیں قرآن بدل گیا تھا, قرآن میں تحریف ہو گئی تھی, قرآن کو صحابہ نے بدل دیا, نعوذ باللہ. یہ جو لوگ کہنے والا, ان کا جواب اللہ نے شروع دے تاکہ کوئی شک نہیں ہونے نہ رکھے پہلے. اور دوسرے قرآن کے منکر وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, جنہوں نے کہا تھا یہ قرآن بندوں کا کلام ہے. اس کا جواب اللہ نے کیسے دیا؟ تین چیلنج کیے اللہ نے ان کو. پہلا چیلنج, اِنَّ اتَّبَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اے پیغمبر اعلان کر دو, یہ چیلنج بھی دنیا میں کسی نے نہیں. پہلا چیلنج, جن لوگوں نے کہا قرآن بندوں کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں, اس کو جواب دیا قرآن نے, چیلنج کیا. اعلان کر دو اور جنوں اور انسانوں, اگر یہ قرآن بندوں کا کلام ہے تو اس قرآن جیسا کوئی قرآن تم بنا کر لو. یہ پہلا چیلنج. جب اس چیلنج کا جواب 6 مہینے تک کوئی نہیں دے سکا تو قرآن نے پھر دوسرا چیلنج دیا کہ فاتو بعشر سور مثلہ, یہ پورا قرآن نہ صحیح پر اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لو. پھر جب 10 صورتوں کا چیلنج بھی قبول نہ کسی نے کیا تو آخری چیلنج قرآن نے دیا کہ فاتو بھی سورت مثلی ہی, ایک انا آتو انا کل کوثر جیسی کوئی سورت بنا کر. یہ قرآن کا اعزاز ہے. قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں, عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ السلام کا واقعہ, یہ واقعات کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو ایک پیغمبر پر اترا اور منشور دستور ہونا چاہیے. قرآن پاک نے واقعات بیان کیے, کیوں بیان کیے؟ آپ کی سمجھ اور عقل میں یہ بات نہیں آتی. جو اعتراض کرتا ہے اس کو یہ بات, وہ اس بات کو فالو نہیں کر سکتا, اس بات پر غور نہیں کرتا, اس کا مائنڈ ہی یہاں تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ اس بات پہ غور کرے اور اس پر جائے اور اس کو سوچے کہ قرآن نے واقعات کیوں بیان کیے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں تیز گاڑی نہ چلاؤ. آپ کہو گے چھوڑو یار, تیز گاڑی میں کیا فرق پڑتا ہے, گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, لکھا کہ 70 میل سے اوپر گاڑی نہ چلائیں, لیکن کون پاس آتا ہے, کون رکتا ہے؟ چلاتے ہیں, آپ چلا رہے ہیں, 80 پر بھی چلا رہے ہیں اور 90 پر بھی چلا رہے ہیں. لیکن اگر آپ راستے میں یہ دیکھیں کہ راستے میں ایک آدمی تیز رفتاری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں مرا پڑا ہے, لاش سڑک پہ پڑی, لاش سڑک میں پڑی ہے اور 10 آدمی اس کے ساتھ مرے پڑے ہیں. اور کیا بتایا لوگوں نے کہ یہ تیز رفتار تھا. تو اب آپ کی آنکھوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ دیکھو یار تیز رفتاری کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس واقعہ سے جو آپ نے نصیحت پکڑنی ہے وہ قانون سے نصیحت نہیں پکڑ. آپ نے واقعہ بھی دیکھا کہ یہ واقعہ پیش آیا, لوگ بھرے ہوئے ہیں, اب مجھے آہستہ چلانی چاہیے. تو اب آپ زیادہ آہستہ چلائیں گے, زیادہ سبق حاصل کریں گے. تو اللہ نے پرانے پاک میں جو قوم سمود کا ذکر کیا کہ یہ قوم تباہ ہو گئی, دیکھو تباہ ہوئی ہے, بستیاں بنجر ہو گئی, یہ کیوں پیش کیا؟ تاکہ تجھے نصیحت آئے. اگر اللہ فرمائے یوں کام نہ کرو تو شاید تیری سمجھ میں بات نہ آئے, لیکن اگر تجھے پتا کہ اللہ کی نافرمانی کی یہ سزا ہے کہ کس طرح قومیں تباہ ہو گئی, تو پھر تجھے زیادہ نصیحت آئے گی, زیادہ تم سمجھو. جو لوگ کہتے تھے کہ پتھر کی مورتیاں اور اللہ کے سوا بھی کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے, ان کے لیے اللہ نے واقعات بیان کی. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اتنا لمبا بیان کیا, کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ قرآن پاک نے کئی جگہ پر کہا, توجہ کیجیے, میں آپ کو قرآن کی سیر کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے. میری آج کی تقریر کا عنوان قرآن ہے, ہم قرآن کی سیر کریں کہ قرآن میں کیا چیز ہے. یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے, یا کوئی اور موضوع ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی سیر ہم کریں کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن پاک نے رسول اللہ کا تعارف کرایا, وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں, لیکن قرآن پاک میں واقعات بیان کیے ہیں نصیحت کے طور پر کہ آپ کو ہمیں نصیحت آئے. اور قرآن پاک نے جس انداز سے نصیحت کی ہے اس انداز سے کسی نے نصیحت نہیں. مثلا قرآن شراب کے حرمت کا ذکر ہے تو قرآن پاک نے پہلے انداز پہلی دفعہ یہ بھی کہہ دیا شراب چھوڑ دو, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, یہ کہا. اور یہ بھی کہا کہ شراب جو ہے اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس میں کچھ نقصان بھی ہے. شطر یہ کہا اس میں کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نقصان ہے, پہلے یہ کہا. اس کے بعد کیا کہا, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, کہ شراب جو ہے یہ شیطان کا کام, یہ کہا تاکہ آپ کو یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو نصیحت دی جائے, آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس میں یہ فائدہ یہ نقصان. یہ نصیحتوں کی کتاب ہے, آپ کو نصیحت دینا مقصد ہے, لاٹھی مارنا مقصد نہیں ہے. اسلام قرآن میں لاٹھی نہیں ماری, قرآن میں نصیحت دی ہے انسانوں کی فلاح و بہبود اور انسانیت کس طرح ترقی کر سکتی ہے, انسانیت اخلاق میں کس طرح آگے جا سکتی ہے. یہ قرآن پاک نے ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کو دیکھو, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے, وزن نون اس زہدا مغازبا, وزن نون, نون کہتے ہیں مچھلی, زنون, وزن نون اس زہدا مغازبا, اس مچھلی والے پیغمبر کا واقعہ یاد کرو. مسلمانوں اس پیغمبر کو دیکھو جو مچھلی والا ہے. کون سا مچھلی والا؟ وزن نون, وزن نون اس زہدا مغازبا, جب وہ غصے ہو گیا اپنی قوم سے غصے ہوا, اور جب غصے ہوا تو قوم سے اپنے بستی سے نکل گیا, غصے ہو کر بد دعا کر کے نکل گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میری وحی کا انتظار کیے بغیر چلا گیا. مزنون کے زہدہ مغازم فضن اللہ قدر علیہ گی فنادا فی الظلمات, میری وحی کا انتظار نہیں کیا, قوم پر بد دعا کی, قوم کو اتنی تبلیغ کی, قوم نے دھکے دیے, قوم نے پیغمبر کو برا کہا, پیغمبر نے میری وحی کا انتظار نہیں کیا, بستی سے نکل گئے. اور جب نکل گئے تو بستی سے نکل کر آگے گئے تو آگے ایک دریا تھا اور قوم پیچھے لگ گئی اور وہ دریا کو کراس کرنا چاہتے تھے, کوئی چیز سامنے نہیں تھی, ایک کشتی آئی, اس کشتی میں بیٹھ گئے. وزنونی اس زہدہ مغازی بن فضن اللہ نقدر علی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا, وان یونس لمن المرسلین اس ابا کا مشہور, جب وہ کشتی میں جا کر بیٹھ گئے اپنی قوم سے ناراض ہو کر, کیونکہ اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ کشتی میں بیٹھے. جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی, دریا کے درمیان میں پہنچ کر ڈوبنے لگی. یہ قرآن کہتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی. اس بابا کا الفلت مشہور, اور جب کشتی ڈوبنے لگی تو ایک نجومی تھا کشتی, اس نجومی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کشتی کیوں ڈوبتی. لوگوں نے کہا بتائیں تاکہ ہم کہیں ڈوب نہ جائیں. تو اس نجومی نے کہا اس کشتی میں ایک ایسا آدمی سوار ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا, اس لیے یہ کشتی ڈوب گئی. یہ تو کسی نے نہیں کہا,
دیکھیں پیغمبر کشتی میں سوار ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے. ہمارے تو عقائد ہی اتنے کچے ہیں کہ فلاں بیڑا پار لگا دے گا, فلاں کشتی پار لگا دے گا. یہاں تو اللہ کا رسول کشتی میں ہے اور کشتی ڈوبی اس وجہ سے رہی. پھر کیا ہوا, وہ آدمی کون ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا. یہ واقعہ قرآن پاک میں, یہ کوئی سسے پنوں کی کہانی نہیں بیان کر رہا, یا کوئی شیریں فرحاد کا قصہ نہیں ہے, یا کوئی پکی روٹی کا واقعہ نہیں ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, ترجمہ سنا رہا ہوں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. مجنون نے کہا کہ ایک آدمی مالک کی اجازت کے بغیر آ کر سوار ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ آدمی کون ہے پتا نہ چلا. جب پتا نہ چلا تو کوڑا ڈالو. جب کوڑا ڈالا تو قرآن کیا کہتا ہے کوڑے کو, فساہما کا معنی کوڑا ڈالو. کوڑا ڈالا فساہما فکان من المرہدین, تین مرتبہ کوڑا ڈالا اور تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا راز کھل. یہ مالک کی اجازت کے بغیر آئے. اب جناب اس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے.
زیادہ نہیں کرو,
کمی اور زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام یہ نمونہ آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل. کہیں اس پر چلو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فرقہ واریت نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی کبھی گندا دینا مشتی نہیں. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور جناب مولویوں سے کہیں تم اکٹھے نہیں ہوتے, بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دو نہیں ہے نا, پیغمبر تو ایک ہے نا. پیغمبر کی لائف ہے, پیغمبر علیہ السلام کی زندگی پوری کتابوں میں موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں, حضور کے طریقے موجود ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا ساری شاہراہ پوری کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کے ایک ایک زاویہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مسلمانوں پورا قرآن حضور کی سیرت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہے اور قرآن حضور کی سیرت ہے. علماء کہتے ہیں قرآن علم ہے, نبی عمل ہے. قرآن متن ہے, نبی تشریح ہے. قرآن اجماع ہے, نبی تفسیر ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے اور پیغمبر چلتا پھرتا اللہ کا کلام. ہم سب کو اس عمل پر غور کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک جماعت اللہ کے رسول نے چھوڑی ہے اور اس جماعت کا نام ہے صحابہ کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ پیغمبر کے رفقاء کی جماعت ہے جنہوں نے 1,84,000 صحابہ اور ہر صحابی کا عمل دنیا کے سامنے ہے. یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں 30 دن پورے کے پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں نہیں پڑھی. حضور علیہ السلام نے تراویح 20 پڑھی ہے, لیکن جس طرح ہم سپارہ سنتے 30 دن پورے حضور نے نہیں پڑھا. فرمایا کہ اگر میں پورے 30 دن اس طرح پڑھتا تو یہ تراویح فرض ہو جاتی اور بیماروں کے لیے بھی معاف نہ ہوتی, تو اس لیے میں نے اس طرح نہیں پڑھی. لیکن اس پر پابندی کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور حضور کا حکم ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میری سنت کو لازم کر لو اور میرے خلفاء کی سنت کو. اب ہم ابو عمر فاروق کے اس طریقے کو فالو کریں گے تو یہ بھی طریقہ رسول اللہ کا ہو, کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ میرے خلفاء کے طریقے کو کریں. تو میرے بھائیو, صحابہ کرام کی محبت جزو ایمان ہے, اور جو آدمی صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں. صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ قرآن پاک کی 750 آیات کریمہ یہ اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی. علی الاطلاق جب نے کہا اولئک هم المفلحون یہ کامیاب ہو گئے, اولئک هم الفائزون یہ کامران ہو گئے, اولئک کتب فی قلوبهم الایمان, اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الراشدون, اولئک هم الفائزون, یہ قرآن ہے. تمام صحابہ کو جنتی کہا, اعلی مقام کہا. اور اگر آج کوئی آدمی صحابہ کو کہا گئے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آدمی آج کہہ رہے کہ صحابہ کرام مسلمان ہی نہیں تھے, صحابہ کرام نعوذ باللہ کافر تھے, صحابہ کرام نعوذ باللہ زندید تھے, یا صحابہ کرام نعوذ باللہ بے ایمان تھے, تو آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو, ہم لوگوں کو سب سے اہم چیز اللہ کا قرآن, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے جیسے حضور نے بتایا, اور حضور کی سیرت کو کیسے اپنانا جیسے صحابہ نے بتایا. ہر چیز کھلی ہوئی موجود ہے, کسی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کی لائف بھی موجود ہے, حضور کی لائف بھی موجود ہے, اور قرآن بھی موجود ہے. اور اس پر ہم عمل کریں, صحیح معنی میں پکے سچے مسلمان ہو جائیں. کسی اور کی بات نہ مانے, کسی مولوی کی بات نہ مانے کہ مولویوں کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا. چلیں مولوی کی بات نہ مانے, آپ قرآن کی جو بات مانیں نا, جس قرآن کو سنتے ہیں اسی پر عمل کر لیں, اور جس پر اتفاق ہے اسی پر عمل کریں. تو مسلمانوں, صحابہ کرام پر اجماع اور صحابہ کرام کا اجماع پیغمبر کی سیرت پر ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اللہ کا قرآن. تو ہم لوگوں کو زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پر عمل کرنا چاہیے. یہ دیکھو نا قرآن پاک ہم نے تراویح میں سنا ہے, کتنی اللہ کی رحمتوں کا حال مجبور ہے, یہاں پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اس دیار کفر میں ہم نے کتنا بڑا کام اللہ نے ہم سے کیا کرایا ہے کہ ہم نے اللہ کا قرآن یہاں سنا. میں تو نہیں 8 سال پہلے تصور کرتا تھا جب ہم نے یہاں بنیادیں رکھی تھی کہ یہاں اتنا بڑا کام ہوگا اور اتنے لوگ آئیں گے اور اتنے لوگ قرآن سنیں گے اور یہاں قرآن کی گونج آئے گی اور پورے علاقے کے اندر قرآن ہی قرآن ہوگا. تو آپ لوگ بڑے مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ کا قرآن آج سنا. لیکن میرے بھائی کیا یہ قرآن سننے سے بات بن جائے گی, ساری کامیابی ہو جائے گی؟ ہم قرآن کو عملی زندگی میں اور پریکٹیکلی لائف میں قرآن کو چھوڑ دیں اور اگر آپ صرف قرآن سن لیں رمضان میں اور باقی بات ختم ہو جائے. تو ہم لوگوں کو قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے اور صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. چاہیے نہیں چاہیے, صحابہ کرام کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے متائے حیات. آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا تعلق پاکستان کی ایک مذہبی جماعت سے جس کا نام ہے سپاہ صحابہ, اور سپاہ صحابہ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے, اور سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کا تحفظ کر رہی ہے. سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ناموس صحابہ کا پرچم بلند ہو. بعض لوگوں نے صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا, صحابہ کو کافر کہا, صحابہ کو منافق اور مرتد لکھا, اور انہوں نے اس پر کتابیں لکھی. اس کے خلاف 1985 میں مولانا حق نواز جھنگوی نے سپاہ صحابہ قائم کی پاکستان, اور جو مولانا حق نواز شہید نے اس کے خلاف آواز اٹھائی صحابہ دشمنوں کے خلاف, تو انہوں نے مولانا حق نواز کو گولی مار کر 90 میں شہید کر لیا. اس کے بعد تقریباً 187 نوجوان شہید ہو چکے ہیں, اور جو کتابیں صحابہ کے خلاف چھپی ہیں وہ کتابیں میں نے آج سے 3-4 سال پہلے نواز شریف کو پیش کی تھی. 165 کتابیں نواز شریف کو ہم نے پیش کی, یہ دیکھو صحابہ کے خلاف کتابیں چھپی, ان کو ضبط کیا جائے. لیکن وہ کتابیں پاکستان میں ضبط اگر اس وقت ہو جاتی تو آج یہ جو جھگڑا پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ قتل وغارت ہو رہی ہے, روزانہ علماء مر رہے ہیں, روزانہ سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو اور دوسری طرف سے بھی لوگ مر رہے ہیں, تو یہ کبھی نہ ہوتا. کتابیں ضبط ہو جاتی. مثلا ہمارا اہل سنت کا ملک ہے پاکستان, اس میں اگر کوئی آدمی صحابہ دشمنی کرے اور صحابہ کے خلاف لٹریچر کو پھیلائے تو لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے ایران میں شیعہ کا ملک ہے, اب ایران کے شیعہ کے ملک میں اگر کوئی آدمی اپنا سپاہ صحابہ کا جا کر جھگڑا کرے تو اس کو بین کرنا چاہیے. جس کی اکثریت ہے, جس کی میجورٹی ہے, آپ کو اس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. پاکستان میں اہل سنت کی میجورٹی ہے, تو اگر کوئی مائنورٹی وہاں جا کر صحابہ کے خلاف کتاب چھاپے, کتابیں لکھے, تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں صحابہ کرام کے خلاف کوئی کتاب نہ چھپے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا, کتابیں ہم نے ان کو پیش کی, دستاویز پیش کی, پوری کتابوں کا عکس پیش کیا, آئینہ ان کے سامنے فوٹو اسٹیٹ رکھا, لیکن اس پوری کتابیں غلط نہیں ہوئی. اس کے بعد بینظیر کا دور آیا تو اس کو بھی ہم نے کتابیں دی, لیکن افسوس ہے کہ کتابیں ضرورت کسی نے لکھی. لیکن جب قتل وغارت ہوتی ہے کہتے ہیں پھر قابلیت کو کچل دیں گے, فلاں کو گرفتار کر لیں گے, یہ کر لیں گے. اصل جو حل ہے وہ نہیں دیکھنا کہ آپ ایک طبقے کو اتنی کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ وہ کتابیں صحابہ کے خلاف چھاپ رہے ہیں, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایران سے مجبور ہیں, ہم فلاں سے مجبور ہیں, یہ میرے پاس وہ کتابوں کی دستاویز ہے جو میں نے نواز شریف صاحب کو پیش کی تھی. 165 کتابیں تھیں اس وقت, اور اس کے بعد اس پر ریسرچ ہوئی اور باقی بعد میں جو کتابیں چھپی وہ ملا کر 232 کتابیں. یہ 232 کتابوں کا عکس ہے, فوٹو اسٹیٹ ہے, جو بعد میں ہم نے شائع کیا. آپ دیکھیں کہ اس کا نام ہے تاریخی دستاویز, اور اس کے اندر صحابہ کرام کو پورے عام کافر لکھا گیا, اور اس کے ساتھ باب ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلا جو حوالہ ہے کہ شیعہ کی وہ کتاب بھی چھپی جس کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے اور اس کتاب کا فوٹو ہے, یہ ہم نے فوٹو بھی اس میں دیا. اور اسی طرح اس کے اندر آخری باب میں صحابہ کرام کی جو تکفیر ہے وہ تمام فل اسٹیٹ ہے. یہ کتاب ہے, اس کا ٹائٹل ہے تذکرۃ الائمہ, اور اس کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ منافقوں میں سے تھے. یہ اسی طرح صحابہ کرام کو کافر اور مرتد, یہ 120 کتابیں ہیں صرف صحابہ کے خلاف, باقی توحید کے خلاف, رسالت کے خلاف, خاندان نبوت کے خلاف, وہ سارا لٹریچر اس میں موجود ہے. تو یہ تاریخی دستاویز ہم نے کیوں شائع کی, یہ 3 زبانوں میں ہے, انگریزی, عربی, اردو میں اس کی سرخیاں لگی ہوئی ہیں, اور یہ بڑی تاریخی چیز ہے تاکہ امت مسلمہ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ جو شخص صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر ہم آج اس پر خاموشی اختیار کریں تو ہم پر کیا وعید آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت الفتن اول بدع و سب تصحاب, جب فتنے عام ہو جائیں اور بن کر پھیلنے لگ جائیں, اور جب میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دینے لگے, اس وقت عالم کو چاہیے کہ میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے اور لوگوں کو بتائے. اگر ایسے وقت میں عالم میدان میں نہ آیا اور اپنا علم ظاہر کر کے صحابہ کی وکالت نہ کی, تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور رسول کی لعنت اور امت کی لعنت ہوگی. ضرور کا حکم. اب یہ کتابیں صحابہ کے خلاف چھپی, ان کے خلاف آواز بلند کرنا علماء کا فرض ہے, مذہبی فرض ہے اور دینی فرض ہے, ہر مسلمان کا تقاضا. اگر ہم اس پر خاموش ہو جائیں کہ ایمان سے کتاب چھپی ہے کہ ابو بکر صدیق کافر ہے, عمر فاروق کافر ہے, ہم خاموش ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آج سے 50 سال بعد جو نئی نسل آئے گی وہ کہے گی کہ ابو بکر عمر واقعی کافر تھے, اگر وہ مسلمان ہوتے تو علماء اس وقت آواز اٹھاتے, جب ہوئی نے ان کو کافر کہا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مذہبی فریض ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں میرے باپ کو گالی نہ دو تو جواب میں مجھے کوئی آدمی گولی مارے, اب سپاہی صحابہ کہتی ہے صحابہ کو کافر نہ کہو وہ مجھے گولی مارے, تو آپ ہمیں کہیں یہ بھی جھگڑا لوں پھر وہ بھی جھگڑا لوں, کیا انہوں نے جھگڑا کیا, کیا کیا جھگڑا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ کتابیں نہ چھاپو یہ جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں کہ لٹریچر عام نہ کرو یہ جھگڑا ہے, کیا جھگڑا ہے؟ یا تو یہ کہہ دو کہ کتابیں چھپتی ہیں تو خبر ہو جاؤ, ہمیں علماء فتوا دے دے کہہ دیں ابو بکر عمر کو کافر کہا جائے, آپ خاموش ہو. آپ کی اور میری ماں کو کوئی آدمی کتیا کہے ڈگری کہے تو ہم تو خاموش نہیں ہوتے. یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے منہ انہیں کافرہ لکھا گیا اور منافقہ لکھا گیا, کیسے خاموش ہو جائیں؟ آپ بتا دیں, کوئی کلیا بتا دیں ہمیں کہ صحابہ کو کافر لکھا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں, اور اگر اس کے اس پر سپاہی صحابہ بولتی ہے اسے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کتنے علماء, آج ہی مجھے فون آیا کہ مولانا انور قاسمی سیالکوٹ میں تھے, کل رات ان کو گولی مار کر شہید کر دیا, کیا ان کا جرم تھا علماء کا؟ اور اس راستے کے اندر تقریباً 187 نوجوان 5 سالوں میں ہمارے شہید ہوئے. تو میں آخر میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تو 187 نوجوان ہمارے شہید ہوئے اور ان کے لیے سپاہی صحابہ ویلفیئر ٹیسٹ ادارہ ہم نے وہاں پاکستان میں کیمپ کیا ہے, ان شہداء کے لیے, شہداء کے بچوں کے لیے اور ان کی بیویوں جو بیوہ ہو رہی ہیں ان کے لیے. میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہم چندوں کی اپیل نہیں کرتے, آپ کو معلوم ہے میں یہاں کتنی دفعہ پہلے آیا کبھی ہم نے چندوں کی اپیل نہیں کی, میرا اپنا مدرسہ ہے سمندری کے اندر فیصل آباد میں, میں نے اس کے لیے بھی کبھی چندے کی اپیل نہیں کی, اور مولانا حق نواز شہید کا بھی مدرسہ ہے اس کے لیے بھی ہم اپیل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اخراجات وہاں سے پورے ہو رہے ہیں, اگر ضرورت کی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ پورے کر دیتا ہے, لیکن یہ ایک اتنا بڑا اجتماعی کام ہے جس کے بہت زیادہ اخراجات, لاکھوں کے روپے کے اخراجات, اس لیے مجبور ہو کر ان دیوگان کے لیے اور ان شہداء کے لیے میں اپیل کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں, یہ 187 نوجوانوں کی فہرست ہے جو 5 سال میں اس سپاہی صحابہ کے پلیٹ فارم پر شہید ہوئے, جس کے اندر بریلوی نوجوان بھی, اہل حدیث بھی اور دیوبندی بھی, یہ تمام نوجوانوں کی مشترکہ جماعت ہے سپاہی صحابہ, اس کے اندر یہ لوگ شہید ہوئے, 187 نوجوانوں کے یہ نام ہے. تو ان کے لیے یہ دوسرا اشتہار, اور یہ سپاہی صحابہ ویلفیئر ٹیسٹ ایک ادارہ گنا ہوا ہے, اور اس ویلفیئر ٹیسٹ کے لیے آپ ضرور امداد کریں. اور ان میں سے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں, مثلا جو لوگ جیلوں کے اندر ہے 300 آدمی جیلوں میں ہے اور ان کے کیس ہیں, مقدمات ہیں اور لاکھوں روپے کے اخراجات, میں ان کے لیے نہیں کہتا, میں کہتا ہوں صرف دیوگرام کے اخراجات, دیوگرام جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ ان کے تقریباً 80,000 روپے مہینہ دیوگرام کا خرچہ, دیوگرام کا یتیم بچوں کا. تو آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم ایک مہینے کا خرچہ آپ ادا کریں. زکات تو ہر آدمی نے دینی ہے, تقریباً 1700-1800 کروڑ بنتا ہے, 1-1.8 کروڑ بھی آپ جمع کریں تو ایک مہینے کا خرچہ بن جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ گلاسکو میں وہاں کی مرکزی جامع مسجد کے ساتھیوں نے ایک مہینے کا خرچے کا وعدہ کیا, اس طرح سٹرون میں چھوٹی سی جگہ ہے وہاں بھی ایک مہینے کا وعدہ کیا, تو اس طرح تقریباً ابھی تک 6 یا 7 مہینے کا وعدہ ہو چکا ہے, 5 یا 6 مہینے کا خرچہ باقی رہتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے ساتھی یہاں, رمضان کا مہینہ ہے, 1 پاؤنڈ دیں گے تو 70 پاؤنڈ کا ثواب ہوگا رمضان میں, تو رمضان میں آپ لوگ وعدہ کریں, یہاں جتنے بھی تشریف فرما ہے, یہ آپ دیکھیں ہم نے سالانہ جو کارگزاری ہماری ویلفیئر ٹیسٹ کی یہ چھپی ہوئی ہے کہ سالانہ خرچہ کتنا ہے, یہ ہم نے اس میں شائع کر دیا ہے. آپ حضرات اور خصوصاً میں حضرت حافظ عبداللہ صاحب سے درخواست کروں گا, پہلے بھی وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں شہداء کے لیے اور سرپرستی کرتے ہیں, اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور کم از کم ایک مہینے کا خرچہ ضرور ادا کریں. تو اس میں جو پہل جس آدمی کی تھی اس نے کتنے پیسے آپ نے کہا؟
150
ایک ساتھی نے دیا ہے, لکھ لینا, 150 سے ہم آغاز ہو گئے تو 1700-1800 کی ضرورت ہے. جتنے اجتماع میں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں زکات سے, عطیات سے للہ بھی آپ دے سکتے ہیں, تو ہر آدمی کو زکات تو دینی ہوتی ہے, فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے اندر آپ پہل کریں, ایک ساتھی نے 150 کروڑ کا وعدہ کیا ہے, آپ بھی وعدہ کریں اور جلدی جلدی ہم اس کو پورا کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ بعد میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اجر عطا فرمائیں گے. رمضان شریف کا مہینہ ہے برکت والا, دیکھیں کون ساتھی اس میں پہل کرتے ہیں اور 100, 200, 300 یا پھر 50 آدمی پر کون بھی بیاض میں دینا چاہتا ہے تو اس میں جلدی کریں. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ایک مہینے کا خرچہ پورا ہوگا, تو یہ کوئی زیادہ